جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی حضرت جوابات ارشاد فرمائیں گے. جی کال کا سلسلہ شروع کیجیے.
میرا نام حافظ محمد اسماعیل سیدی ہے, میں شیرو شہر کی بتا رہا ہوں. آج کل جب کوئی آدمی مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نماز جنازے کے بعد امام صاحب حیلہ کرواتے ہیں ورثاء سے کے ساتھ, اور حیلے میں جب حیلے کے دوران قرآن مجید رکھا جاتا ہے میت کے ساتھ اور امام صاحب کچھ پڑھتے ہیں, لوگ پیسے دیتے ہیں. اب پیسے لینے کے بعد ان سے چلے جاتے ہیں, میت چلی جاتی ہے, پھر چار قدم چار آدمی اٹھائے, اس کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے میت کو قبرستان لے جاتے ہیں, پھر جناب کوئی چیز حلوہ وغیرہ پکا کر قبرستان پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر ختم ہوتا ہے, وہاں پر لوگ روٹی کھاتے ہیں, کیا یہ جائز ہیں چیزیں؟
جی مفتی صاحب یہ تو بہت معاملہ ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کئی خرابیوں کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو جو انہوں نے کہا کہ حیلہ اختیار کرتے ہیں, تو اب حیلہ نہ جانے کیا اختیار کرتے ہیں, تو انہوں نے بیان نہیں کیا. اب فدیہ کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے میت کا, اس کے لیے شرعی حیلہ اختیار کیا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی جو قرآن پاک دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چند دفعہ قرآن پاک گھمانے سے سب کو دے دینے سے یہ ہوگا کہ میت کا فدیہ ادا ہو گیا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میت کا فدیہ اتنا ہی ادا ہوگا جتنی قرآن پاک کی رقم ہے, اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ یہ شریف فقیر کو دیا گیا ہوگا اور اس نے اسے مالک کو واپس کیا, پھر اس نے واپس کسی کو دیا. تو یہ ایک الگ صورت ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے بھی جو کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے شرعی حیلہ جو فدیے کا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. اب اس کے بعد دوسرا یہ کام کرنا کہ چار چار قدم چلنا, یہ بہت جگہ ہوتا ہے, کہیں پہ آواز لگا رہے ہوتے دو دو قدم چلیں دو دو قدم چلیں, تو یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ چاروں جو پائے ہیں ان کو 10-10 جو ہے وہ قدم کندھا دے, اس سے 40 کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چار چار قدم کرنے چلانے کی رسم نہیں چلانی چاہیے, جس کے لیے ممکن ہو وہ ضرور 10 قدم تک میت کو کندھا دے. پھر اس کے بعد اب یہ رقم جمع کی جاتی ہے, اب رقم نہ جانے کس طرح جمع کی جاتی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ زور زبردستی بھی اس میں ہوتی ہو, یا لوگ شرما شرمی کے اندر دیتے ہوں کہ نہیں دیں گے تو تانا تشنی ہوگی, لوگ تانا کریں گے اور کنجوس بولیں گے اور باتیں کریں گے, اس وجہ سے کوئی دیتا ہو تو یہ دینا بھی ناجائز ہو جائے گا. اچھا اب اگر صحیح طریقے سے دیتے بھی ہیں تو اس طرح قبرستان میں جمع ہو کر میت والے دن, اور وہ بھی قبرستان میں جمع ہو کے کھانا, بالکل بہت بری بدعت ہے. یعنی قبرستان میں ویسے ہی بندے کو کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے. قبرستان جانے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے, دل کو نرم کرتی ہے, آنکھوں سے آنسو اس سے آتے ہیں, اور یہاں یہ بالکل الٹ معاملہ کیا جا رہا ہے, غفلت والے کام کیے جا رہے ہیں. تو ایسے کام کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے, تو ان امور کو ختم کرنا چاہیے. جو درست اور سنت کے مطابق طریقہ ہے اسے اختیار کریں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تدفین کریں تاکہ میت کو اس سے فائدہ حاصل ہو.
ٹھیک وہ صاحب, آپ کے جواب سے دو سوالات یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کروں آپ سے تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ کہ عموماً ہمارے یہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے محلوں میں بھی کہ جیسے ہی میت ہوتی ہے تو وہ فوراً دو چار قرآن پاک مسجد میں رکھواتے ہیں, یا الگ الگ قرآن پاک رکھواتے ہیں. تو قرآن پاک اگر اس سال ثواب کے لیے رکھوائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا دوسرا یہ کہ چونکہ ایسی مسجدوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کثرت سے موجود ہے تو رکھتے ہوئے کیا نیت کریں, یا اگر مثال کے طور پہ کمیٹی ہے, کمیٹی کا ہر فرد تو ہر وقت مسجد میں نہیں ہو سکتا, خدام مسجد میں ہے, تو وہ کیا ایسا ان خدام کو بتا دیں کہ وہ ان سے نیت کر لیں؟ دعوت اسلامی کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, کئی جگہوں پر ایسے جاتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید وہاں مساجد میں بہت سیدھا حالت میں ہوتے ہیں, وہاں لے کر گئے اور ان کو 10-15 قرآن پاک نئے دیے تو سمجھے تھے ان کی تو ایک ایسی عید ہو جاتی ہے, اتنی شاندار پرنٹ کا یہ قرآن پاک مل گیا, تو اس کو ذرا بیان کیجیے.
دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی بات ہے کہ اگر اس بات کا ہوش بھوسوں کو رہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کا ارسال کریں, ورنہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو خرافات ہیں وہ تو یہ ہوتی ہے کہ میت کا انتقال ہو گیا, میت اس کمرے میں پڑی ہے, اور میت کے بعض بھروسہ کو یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا انتظام کرنا ہے آنے والوں کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ارسال ثواب کا کسی کا ذہن ہو, اور ہوتا بھی الحمدللہ بہت سارے, خصوص جو ہمارے مدنی ماحول ہے اس کے اندر میت کو فوری طور پر ارسال ثواب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اچھی بات ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایصال ثواب ہمیں کرنا ہے, وہ قرآن پاک کے ذریعے بھی ہوگا, کسی اور نیک عمل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب قرآن پاک جو آپ مساجد کے اندر رکھ رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں, تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مساجد کے اندر, یعنی بالخصوص جو شہر کی مسجدیں ہوتی ہیں, ان کے اندر بہت سارے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں, اور اتنے رکھے ہوتے ہیں کہ رکھے رکھے ایک عرصہ گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں بھی نہیں آتے. تو اس لیے جو بھی چیز آپ ارسال کر رہے ہیں اسے دیکھ لیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر مسجد کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت آپ ارسال ثواب کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کسی اور نیک عمل کے ذریعے کر لیں. آپ کسی مدرسے کے جو اندر جا کے وہاں پر اگر کتابوں کی ضرورت ہے آپ کتابیں دلا دیں, کسی طالب علم کو کتاب کی ضرورت ہے تو ان کو کتابیں آپ دلا دیں, کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ, اس کا ثواب میت کو جو ہے وہ ملتا رہے گا. آپ نے جس نیت سے اس کو دلائی ہے, تو آپ قرآن پاک اتنے سارے آپ لا کے رکھ دیں گے, جیسے ہی انتقال ہوا 30 پاروں کا ایک سیٹ لا کے آپ نے رکھ دیا, اب ویسے ہی مسجد کے اندر ڈھیر رکھے ہوئے ان کے, تو وہ کہاں یوز میں آئے گا, یا وہ یوز میں آئے گا تو پچھلے والے ایسے ہی رکھے رہیں گے. تو اس لیے جس چیز کی ضرورت ہو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اس کو راہ خدا کے اندر خرچ کرنا چاہیے. یا جیسے آپ نے بیان کیا کہ ایسی مساجد دور دراز کے علاقوں کی جہاں واقعی قرآن مجید فرقان حمید کی سخت ضرورت ہوتی ہے, پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور قرآن پاک وہاں پہ رکھے ہوئے کم ہوتے ہیں, یا جو رکھے ہوتے ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہوتے ہیں, تو ایسے مقامات پر اگر قرآن پاک آپ پہنچاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ثواب حاصل ہوگا, یہ فائدہ ہوگا.
اچھا, دوسرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبرستان کے اندر نہیں کھا سکتے, اچھا تو مزار جو ہوتا ہے تو اس کا الگ احاطہ وغیرہ ہوتا ہے, تو کیا اس کے اندر تو پھر اجازت ہے؟
دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کھا سکتے, کھانا پینا ایک الگ چیز ہے اور جو انداز انہوں نے بیان کیا تھا وہ الگ چیز ہے.
جی بالکل.
اب جیسے مثال کے طور پہ قبرستان میں کوئی گیا ہے اور شدید اس کو بھوک کی کیفیت ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے اس نے کھا لی, تو اس کو ہم کوئی ناجائز نہیں کہیں گے, لیکن اس طرح جا کے قبرستان میں بیٹھنا, یا بندہ جائے قبرستان میں خاص اس کام کے لیے کہ وہاں جا کے حلوہ کھائے گا یا کھانا کھائے گا, تو یہ کہاں کی جو ہے وہ دانش مندی ہے. قبرستان کا مقصود ہی آپ نے ختم کر دیا, اس لیے قبرستان کے اندر ایسے امور سے گریز کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہا مزار کا معاملہ کہ مزار کے اندر اس طرح کھانا, تو دیکھیں وہ بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مزار پہ جانے کی نیت بھی صاحب مزار کی قبر پر حاضری ہو, ان کے ذریعے فیض حاصل کرنا ہو, ان کا فیض حاصل کرنا ہو, یہ نیت وہاں پر ہونی چاہیے. باقی احاطے کے اندر اگر اسے کوئی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی, اس کو کھا لیتا ہے تو اس کو کھانے کو کوئی ناجائز نہیں کہتا.
اچھا حضور, ایک ایس ایم ایس لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کال. ایس ایم ایس یہ کہ السلام علیکم, میرا مصطفی سے سوال یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں.
دیکھیں, جو فرض ہے اس میں تو ایک سورت کی تکرار یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. یعنی فرض کی آپ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے, آپ سورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں. اسی طرح وتر کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ سورتوں کو بدل کے پڑھیں. دیگر سنتیں اور نوافل ہیں اس میں ایک ہی سورت کی تکرار کی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پر یہ ذہن نشین رہے کہ اصل میں جب ایک ہی سورت یا ایک ہی ورد کا بندہ تکرار کرتا ہے نا, یہ نماز میں ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی ایک ورد کا تکرار کرتا ہے, تو بہت دفعہ اس کی توجہ اس کے اوپر نہیں رہتی, وہ عادتاً اس کی زبان سے جاری ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کا ایک ہی طرح کا درود پاک پڑھنے کا معمول ہے, تو بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں رہے گی, وہ عادتاً آپ کے منہ سے نکل رہا ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بدل بدل کے پڑھیں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی. کبھی آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو کبھی جو ہے وہ سورہ فلق پڑھی, تو کبھی سورہ ناس پڑھی, تو کبھی سورہ کافرون پڑھی, تو کبھی اور کوئی سورت پڑھی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی. اسی طرح جب ذکر و اذکار کریں تو اس میں بھی جو آپ کے معمول کے اوراد و وظائف ہیں جو مقرر ہیں وہ تو پڑھیں, باقی اس کے علاوہ مختلف اوراد و وظائف پڑھتے رہا کریں کہ اس سے توجہ اس کی طرف رہے گی.
ماشاء اللہ. جی کال دیجیے.
جی
دیکھیں, سب سے پہلے تو مولا کا جو معنی ہے مختلف معنی ہے. مولا مددگار کو بھی بولتے ہیں, مولا حامی ناصر یعنی جو حامی ہوتا ہے کسی کی حمایت کرنے والا, کسی کا مددگار. آقا کو بھی مولا بولا جاتا ہے. تو یہ مختلف معنی یہ مولا کے لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر موجود ہیں. اور مولا علی کا مطلب بھی یہ کہ سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو یہاں پر مولا کے مختلف معنی کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ حامی اور مددگار بھی ہے, آقا بھی ہے, مختلف معنی اس کے ہوتے ہیں. تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو اس لیے آپ کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا جاتا ہے. اچھا اب رہا یہ کہ تیسرا کہ جس کو مولا نہ مارے تو اس کو کوئی نہیں مار سکتا. تو دیکھیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مشترک کہلاتے ہیں, یعنی ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. جیسے المؤمن, مومن ہم بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مومن فرمایا.
بالکل.
تو یعنی قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام مومن ہے.
بالکل.
ہمارا مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن ہونا کہ وہ بندوں کو امن دینے والا ہے, نجات دینے والا ہے, تو اس اعتبار سے وہ مومن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب مولا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حقیقی مولا, یعنی وہی سب کا آقا ہے, وہی سب کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, ساری مخلوق کا وہی اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگا. اور جب بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ان کو یہ فضائل اور یہ کام کرنے کی قدرت حاصل ہوئی ہے. اپنے طور پہ وہ ایسی قدرت ان کو حاصل نہیں ہوتی. تو اس میں بہت سے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے, شک ہو جاتا ہے کہ ایک جیسے نام ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ شرک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے, لیکن یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ کے آخر میں عطا فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ یہ مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہے, کمال مہربان ہے. تو یہ رحیم اور رؤوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے. تو ایک جیسے لفظ اگر استعمال ہوتے ہیں, وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہی لفظ بندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دونوں کا معنی ایک ہے, معنی بالکل جدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود, وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج, اسی کی وجہ سے یہ کائنات ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس طرح مولا جب بولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم مولا بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو زندہ کرنے والا, سب کو رزق دینے والا یہ ہوگا. اور جب بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے یہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں.
سبحان سبحان ماشاءاللہ. حضرت یہ سوال ہے کہ مغرب یا کسی بھی وقت کی نماز کے ٹائم ہو جائے اور آپ اذان سے پہلے نماز پڑھ لیں گھر میں مسجد دور ہونے کی وجہ سے, تو کیا نماز قبول ہو جاتی؟
دیکھیں اگر تو جماعت واجب نہیں ہے اور اس لیے گھر کے اندر کسی نے نماز پڑھ لی تو بلا کراہت اس کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اذان ہونے دے, اذان ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرے. پھر اس میں یہ ہوگا کہ اذان کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی اور اس کو سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جماعت اگر اس کے اوپر واجب ہے تو پھر تو اس پر لازم ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرنا ہے.
ٹھیک ہے حضور. اچھا یہاں یہ ایک اور سوال ہے کہ میرا نام مزمل ہے, سوال یہ کہ مکروہ اوقات میں قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
دیکھیں مکروہ اوقات یعنی سورج طلوع ہوا, فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورۃ طلوع ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کے 20 منٹ تک، اور زہوہ کبریٰ کا وقت یعنی جب سورج سفر ہوتا ہے جس کو ہماری عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، اور تیسرا سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت، یہ تینوں وقت مکرو وقت کہلاتے ہیں. اس وقت میں بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں. قرآن پاک پڑھنا اگرچہ کہ اس وقت میں بھی جائز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ دیگر ذکر و اذکار یہ کیے جائیں.
ٹھیک، یہ کال دے دیجیے.
ہمارے علاقے میں نمازی جمعہ کی جو اذان ہوتی ہیں وہ تقریباً 12:30 بجے سب مسجدیں میں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور سنت کے بعد پھر اذان ہوتی ہیں، دوسری اذان، اور اس کے بعد جو علماء ہیں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ حرام ہے. تو لہذا علماء کرام سے عرض ہے کہ یہ ہمارے شریع رہنمائی فرمائیں.
جی حضور،
جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ وہاں پر 12:30 بجے سب جگہ اذان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، خطبے سے مراد جمعے کا بیان ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پہلے سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، پھر دوسری اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ اور نماز ہوتی ہے. تو پہلی اذان کے ساتھ ہی حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دے گا اور نماز جمعہ کی وہ تیاری کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد کاروبار کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی. تو اب ایک تو حل یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں اور نماز جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دیں. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جو وہاں کے آئمہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں جمعے کا وہ پہلے کر لیں، پہلے جمعے کا بیان کر لیں، فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلی اذان کہی جائے. پہلی والی اذان بھی پہلے نہ کہیں، پہلی اذان کہی جائے، اس کے بعد لوگوں کو سنتیں پڑھنے کا وقت دے دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہو، اس کے بعد خطبہ، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھائی جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. لوگ عام طور پہ پہلی اذان کے بعد مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں، اس لیے عافیت اسی کے اندر ہے کہ اذان کو آپ مؤخر کر دیں، اپنے جمعے کے بیان کو آپ پہلے لے آئیں.
مصطفی، جمعہ کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کے سوال کے ساتھ پہلے تو یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ مارکیٹس کے اندر یہ ہے کہ دکان بند نہیں ہوتی، مگر کیا ہے کہ جیسے ایک جگہ 1:15 بجے نماز ہے، ایک جگہ 1:30 ہے 1:45 ہے 2 ہے، تو سیٹ صاحب چلے گئے 1:15 بجے نماز پڑھنے کے لیے، اس جیسے ہی اذان ہوئی، جب یہ وہاں آئے تو اب اس مسجد کی اذان ہوئی تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ چلے گئے. تو کہ یہ کرنا درست،
یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ایک تو جس مسجد میں پڑھنے کا ارادہ ہے اس کی اذان کے بعد بہرحال جانا ہوگا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح کا ٹائم ہو کہ جیسے سیٹھ صاحب آئے تو اب وہاں کی اذان شروع ہوگی. عام طور پہ ہوتا یہ کہ ابھی سیٹھ نے یا نوکر نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے ہی اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے یا 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو اذانیں پہلے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو چلے مان لیتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ دوسری اذان سیٹھ صاحب کے آنے کے بعد ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اہتمام کا دن ہے. جمعے کے دن کو ایک اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، اور جمعے کی نماز کا ایک اہتمام ہونا چاہیے. ویسے تو ہم نے ساری نمازیں پڑھنی ہے، لیکن جمعے کو ایک خاص اہمیت دینی چاہیے، ایک اس میں تیاری کرنی چاہیے. تو اس لیے آپ اس کو اہمیت دیں اور کوشش کریں کہ سب ایک وقت کے اندر جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی، اور پتہ چلے گا کہ بھائی مسلمانوں کا ایک اہم دن ہے، ایک اہم شعار جو ہے جمعے کا، وہ ادا کیا جا رہا ہے.
ماشاءاللہ، نہیں آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی، اور ایسے جو حضرات سن رہے ہیں تو ان سے گزارش یہی ہے کہ ایک ساتھ جمعہ پڑھنے کا معمول بنائیں. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہ تو ہم پاکستان اور بالخصوص باب المدینہ کے اندر تو بڑا یہ معاملہ ہے، مگر آپ پاکستان سے باہر جائیں تو وہاں لوگوں کو بہت زیادہ یوں سمجھے کہ جمعے کی قدر ہے. پچھلے دنوں میں ایک ملک کے اندر گئے تو وہاں پہ ایک جان نے جو ہے نا یوں سمجھے کہ صبح 10 بجے سے اٹھ کر تیاری شروع کر دی کہ بھائی جمعے کے لیے جانا ہے، ترکیب کرنی ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آئے. پھر سارا ہمیں بتایا کہ میں دیکھیں اس طرح تیار ہوا اور میں نے سوچا کہ نہیں بس آج جمعہ ہے، یہ سارے کام کا چھوڑ دینا ہے. حالانکہ بعض اوقات کسی ملک میں کسی کی لائف بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے، مگر جمعے کا خاص طور پر اہتمام یہ کیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اپنے شہروں اور مارکیٹس کے اندر جب ایک جو قریبی مسجد ہے اس کے حساب سے اگر مل کر جمعہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکات ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عزوجل. حضرت یہ جمعے کے حوالے سے سوال یہاں پہ یہ آیا تھا کہ جمعے کے خطبے کے درمیان وقفے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا اذان کے بعد ہاتھ اٹھانا یہ کیسا؟ جمعے کے دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا؟
نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں اور نہ ہی زبان سے دعا کریں. اس میں جو دعا مانگنی ہے وہ دل کے اندر دعا مانگے. یعنی جب امام صاحب خطبے کے لیے اپنا ممبر کی طرف آ گئے تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ نماز پڑھا نہ لیں، سلام نہ پھیر لیں، تو اس وقت تک ہم نے کوئی گفتگو نہ دنیا بھی کرنی ہے نہ دینی کرنی ہے. دعا مانگنی ہے تو دل کے اندر دعا مانگے.
ٹھیک ٹھیک جی، کال دے دیجیے.
میرا نام حمدان ہے، اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ پیش کیا تھا، تو کیا یہ بات سچ ہے یا کیا اس کے پیچھے نظر؟
جی حضور
جی، پہلے تو نام صحیح ہے کہ نام ان کا ہے حضرت ابو حریرہ، حریرہ نہیں ابو حریرہ. اور یہ واقعہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی موجود ہے کہ جب آپ نے دو راتوں تک اس میں نگہبانی کی غلے کی اور دونوں رات وہ ایک شخص آ کے چوری کر کے لے جاتا تھا تو وہ چھوڑ دیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کو. تیسرے دن جو ہے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جو آپ کو فائدہ دیں گے، صبح تک شیطان سے آپ کی حفاظت کریں گے. تو پھر اس شخص نے جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ کلمات سکھائے، یعنی آیت الکرسی بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا کہ وہ تھا شیطان لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی ہے. تو یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے.
صحیح. اچھا یہاں پہ میسج پہ سوال آیا کہ کسی عورت کا بچہ یا بچی فوت ہو جائے تو ماں کو بولا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے بچے یا بچی کے کان میں یہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں اپنا دودھ بخشا، یہ کہنا کیسا ہے؟ شریر رہنمائی فرما.
فضول ہے، یعنی یہ دودھ بخشنا اس طرح، بس ہمارے یہاں عورتیں بعض اوقات کہتی ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اور ویسے بھی بچہ جو پیدا ہوا اس کو کیا کہیں گے اس طرح کہہ کے؟ تو یہ تو فضول جملہ ہے کہ دودھ بخشوں میں نے تمہیں دودھ بخش دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کر دیجیے گا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے. باقی دودھ بخشنا دودھ نہ بخشنا اس کی کوئی حقیقت نہیں.
کیا بات ہے، زبردست. اچھا اسی طرح یہ بھی سوال اس سے لنک ہے کہ اکثر لوگ مردے کو غسل دینے کے بعد مردے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو، تو کیا مردے کو اس طرح کہنا چاہیے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مردے کو سننا ایک الگ چیز ہے.
جی جی.
کہ مردے سنتے ہیں، ان کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ کر لوگ پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی جو آواز ہوتی ہے اسے بھی سن رہا ہوتا ہے. تو سننا ایک الگ چیز ہے، لیکن اب جو معافی کا موقع تھا وہ نکل گیا، وہ پورا ہو چکا.
صحیح.
اب اپنے دل کی تسلی کے لیے بھلے آپ اس طرح کہہ دیں تو اس میں کوئی بسنا نہیں ہے، لیکن اب وہ آپ کی اس بات کا محتاج ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی بالفرض زیادتی کر لی تھی تو ممکن ہو تو آپ اسے معاف کر دیں.
صحیح.
کہ ہمارا تمہارے پر جو حق بنتا ہے وہ ہم نے تمہیں معاف کیا، اس سے مردے کو فائدہ ہوگا.
اچھا مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین نے اسلام، پھر ہم مذہب کہتے ہیں کہ حنفی یا شافعی، تو اس میں کیا کوئی ایک ہی چیز ہے؟
بالکل، اس میں دیکھیں مختلف اعتبار سے علماء نے فرق کیے ہوئے ہیں اور اب یہ اصطلاحات کے اعتبار سے ہیں، لیکن عمومی طور پر مذہب دین مسلک ایک دوسرے پر ان کے اطلاقات ہوتے رہتے ہیں. مذہب بول کے دین مراد لے لیا، دین بول کے مذہب مراد لے لیا، ورنہ دین عمومی طور پر جو سماوی یعنی آسمانی دین جو ہوتے ہیں ان کے پر دین کا اطلاق ہوتا ہے، ادیان اس کو بولا جاتا ہے. اور جب دوسرے کو دین پر اطلاق ہوتا ہے تو اس کو ادیان باطلہ بولا جاتا ہے کہ باطل ادیان یہ ہیں. تو ان میں اعتباری فرق موجود ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، کال سنا دیجیے.
جی سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو اسلامک نیم ہوتے ہیں، اسلامک نیم جو انگلش میں لکھے ہوں، ان کی تعظیم وغیرہ کرنا ہم پر اتنا ہی لازم ہے جتنا لازم ہم عربک اور اردو میں اسلامک نام پر کرتے ہیں. یہ میرا کوشچن ہے، برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے گا.
جی حضور
دیکھیں حروف تہجی کسی بھی زبان کے ہوں تو ان کی تعظیم ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ تمام کے تمام جو حروف تہجی ہیں یہ توقیفی ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام پر یہ نازل کیے گئے تھے.
صحیح.
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر جو حرف ہے اس کی تعظیم کی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا فرق ہوتا ہے. ایک تو متبرک ناموں کا فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم ہے وہ کسی اور نام کی تعظیم نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام کی تعظیم ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ زبانوں کا فرق ہوتا ہے، جو تعظیم عربی الفاظ کی ہے وہ انگلش کے الفاظ کی نہیں ہے، جو تعظیم عربی الفاظ کی ہے وہ اردو کی نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے، عافیت اسی میں ہے کہ ہر زبان کے الفاظ کی تعظیم کی جائے، حروف تہجی کی ان کی، اور بالخصوص جو متبرک نام ہیں ان کی تو ہر زبان کے اندر موجود ہو تو ان کی تعظیم کی جائے گی۔
ٹھیک جی، کال دے دیجیے۔
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بچوں کو درود پاک یا کوئی اور کلمہ پڑھواتے ہوئے جب پڑھاتے ہیں تو وہ اپنی فطرتی زبان میں پڑھتے ہیں، کچھ کا کچھ پڑھ دیتے ہیں، تو کیا ان کو پڑھانا یہ درود ہے یا ان کو نہ پڑھایا جائے؟ جواب عنایت فرمائیں۔
جی
پڑھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے ہی آہستہ آہستہ ان کی زبان اس سے صحیح ہوگی، تو اپنے طور پہ کوشش کر کے ان کو صحیح صحیح پڑھانے کی کوشش کریں، روکنا نہیں چاہیے، ان کو پڑھنے دینا چاہیے اور ان کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ٹھیک جی، ایک اور کال شامل کیجیے۔
مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نماز میں تشہد کے دوران جو انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو سنت موقع ہے یا غیر موقع؟ اگر کوئی بندہ نہیں اٹھاتا تو کیا نماز میں کوئی خلل آئے گا؟ اور کچھ لوگ اس کو ہلاتے ہیں، تو فرمائیے گا اس کو ہلانا چاہیے یا نہیں ہلانا چاہیے؟ واضح فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔
جی
جی، نماز میں جب بندہ تشہد پڑھتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جب وہ پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ لا کے اوپر وہ انگلی کو اٹھائے گا، دونوں انگلیاں یعنی یہ بیچ والی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کو اس نے ملا لینا ہے اور یہ شہادت کی انگلی اس نے سیدھی یوں اٹھانی ہے، لا پر اٹھائے گا اور اللہ پر یہ سیدھی کر لے گا بالکل۔ اول تو اس کو ہلانے کی یہ اجازت نہیں ہے، جو صحیح طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے پھر اس کو سیدھا کر لینا، اشارہ کر دیا انگلی سے، اشارے کی سنت ادا ہوئی، اس کے بعد آپ نے نیچے رکھ لینا ہے۔ اب رہا اس کا سنت ہونا، تو بالکل یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت غیر موقعہ ہے، سنت موقعہ نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے نماز میں یہ نہیں اٹھائی تو اس کی نماز یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا، نماز بلا کراہت اس کی ہو جائے گی۔
ٹھیک جی، ایک اور سوال دیجیے۔
مولوی صاحب سے معلوم کرنا تھا، اگر دو رکعت مس ہو جاتی ہیں تو تیسری رکعت میں شامل ہو جائے آدمی تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟
جی حضور،
یعنی دو رکعتیں جو آپ کو ملی ہیں اس میں آپ ان کے ساتھ ہی شامل رہیں گے، امام صاحب کے ساتھ ہی، اور خاموش کھڑے رہیں گے ان دو رکعتوں کے اندر، اور جو تسبیحات ہیں رکوع کی اور سجدے کی وہ پڑھیں گے، اسی طرح تحیات میں تشہد آپ پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے اور ثنا سے ابتدا کرنی ہے، آپ ثنا سے ابتدا کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے اور اپنی رکعت کو پورا کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت الفاتحہ پڑھیں گے، سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے اور اپنی رکعت پوری کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھ کے دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں گے۔
جی اچھا، یہاں پہ میسج پہ نماز کے حوالے سے یہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی رکعت میں رکوع یا سجدہ رہ جائے تو کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا کوئی اور اس کا طریقہ کار ہوگا؟
نہیں جی، یہ تو فرض ہے، سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ واجب کی تکراری چھوٹنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو کسی کوئی واجب چھوٹ گیا ہو تو اس پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، رکوع یا سجدہ چھوٹنے کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سجدہ سہو کر لیں، بلکہ ان کو ادا ہی کرنا ہوگا، اور اگر اس کو ادا کیے بغیر آپ نے سلام پھیر لیا ہے اور وہاں سے چل بھی دیے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔
ٹھیک ٹھیک جی، کال دے دیجیے۔
بندہ ہے، اس کے کاروباری حالات ڈاؤن ہو گئے ہیں، اب اس کے پاس ایک پرانی موٹر سائیکل اور ایک گاڑی ہے پرانی، تو کیا اس کو زکات دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
صحیح جی،
دیکھیں اگر تو وہ شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے، اور نہ ہی ضرورت کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسا بندہ یہ شرعی فقیر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر اس کے پاس اتنی مالیت بن جاتی ہے کہ جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گی، تو پھر اس صورت میں یہ شرعی فقیر نہیں رہے گا، اس کو زکات نہیں دے سکتے۔ ہاں جو ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہیں، جیسے آپ نے موٹر سائیکل کہی، تو موٹر سائیکل عمومی طور پہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے، یعنی بندے کی حاجت کے لیے، کام کاج کے لیے استعمال میں یہ آتا ہے اور گھر بھی بندے کا رہائش کا جو ہوتا ہے وہ ضرورت کے اندر آتا ہے. تو اگر اس کے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جو چیزیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے, اور وہ سید بھی نہیں ہے, تو پھر اسے زکات آپ دے سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا, یہ میسج پہ یہ سوال آیا کہ میں پنجاب کے شہر بوئے والا سے ہوں, گھر میں وائٹ مرغی رکھنا کیسا ہے, کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟
جی بالکل, احادیث طیبہ میں اس کی ترغیب موجود ہے اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جنات وغیرہ بھی دور ہوتے ہیں. تو سفید مرغا گھر کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی بندے کو حاصل ہوگا.
جی ہاں, یہ بڑا سوال میں اب مجھے ایسا ہو نہیں رہا کہ میں اس کو میں کہوں, مطلب وہ کیا, کس نے یوں دعا کی کہ یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مگر تیرے کسی بندے یعنی خاص جو مطلب انبیاء ان سے کسی سے نہیں مانگ رہے, تجھ سے مانگ رہے ہیں, ایسا کہنا کیسا؟
دیکھیں, اس طرح کا تذکرہ کرنا تو مناسب نہیں ہے کہ ہم تیرے کسی نبی سے نہیں مانگ رہے, تیرے کسی ولی سے نہیں مانگ رہے, تجھ سے مانگ رہے. اگر آپ فقط یوں کہہ دیں تو بھی کافی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے دربار کے اندر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, تیرے دربار کے اندر جھولی پھیلائے ہوئے ہیں, تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں, تو ہی ہمیں عطا فرما. اس موقع پر اس طرح کے الفاظ کہنے کی کوئی تک ہی نہیں ہے. اور نعوذ باللہ اگر کسی طرح کی حقارت کا پہلو اس کے اندر آ گیا تو پھر اس صورت میں تو یہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کہ انبیاء کی تحقیر جو ہے, توہین جو ہے, تو کفر بن جاتی ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دعا کے اندر. ہاں, آپ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو اسے سوال کر رہے ہیں, تری بارگاہ میں جھوڑی پھیلائی ہوئی ہے, تو پھیلائی ہوئی ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے, تو ہی دینے والا ہے, تو ہمیں عطا فرما. اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ تو اپنے پیاروں کے صدقے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں یہ عطا فرما, ہماری جھولی کو بھر دے, ہمیں ہمارے جو سوال ہے اس کو پورا فرما. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ایسا بھی کر سکتے ہیں.
جی ہاں جی, کال دیجیے.
جہاں جہاں میں ملتان جی سے بول رہا ہوں, میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے ایک مرتبہ یہ پروگرام سننا تھا, اس میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ روزانہ کتنی مرتبہ دعا کرنا واجب ہے, تو جواب تھا 20 مرتبہ. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
جی ہاں, اصل میں 20 مرتبہ اس طرح کہا گیا ہے کہ جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمیں, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کے راستوں پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا. تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 20 مرتبہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, یعنی صبح فجر کے دو فرضوں کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں, اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے, امام صاحب پڑھتے ہیں اور مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اور ورد بال لین کہنے پر وہ آمین کہتا ہے, تو آمین کہنے والا بھی یہ دعا کے اندر ایک طرح سے شریک ہوتا ہے. دو مرتبہ ظہر میں, یہ 4 ہو گئے, اور اسی طرح عصر کے اندر 2, یہ 6 ہو گئے, مغرب کے اندر 3, یہ 9 ہو گئے, اور عشاء کے اندر 5, یہ 14 ہو گئے. یہ تو ضروری ہوا. اور اس کے علاوہ عصر کے 2 رکعتوں میں مزید جو ہے, جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ, اسی طرح مغرب کے اندر عشاء کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ. تو آپ یہ رکعتوں کو ٹوٹل کریں گے فرائض کو ملا کے اور وتر کو ملا کے, تو یہ بن جائے گی تعداد 20 کی. 20 کی جو تعداد ہوگی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو دعا کرنا واجب ہے وہ 20 مرتبہ واجب ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے, باقی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کرنا جو ہے دعا کرنا کب واجب ہوتا ہے, تو اس صورت کے اندر واجب ہوتا ہے.
صحیح. سوال یہ کہ ہم نے تو عقیقے کا بیل یعنی کاؤ رکھا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اسے بیچ کر بہن کی شادی کر دی ہے, میں غریب انسان ہوں اس لیے ایسا کیا, یہ ٹھیک کیا؟
ٹھیک ہے, اس میں تو اگر جو ہے وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے عقیقہ کسی اور چیز کا کر لیں گے اور اس کی جگہ یہ بیل دے دیا ہے, تو اس میں کوئی حرج بظاہر تو نظر نہیں آتا. مزید تفصیل کے لیے آپ دارالافتاء سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں.
اچھا, دوسرا یہ کہ عقیقہ کس نے کیا
جی,
اور اس کی دعوی بہن کی شادی میں اسی کا گوشت بنا
کر سکتے ہیں, اور میں کچھ اور صورت ہوگی بیچنے کا.
جی ٹھیک جی, سوال دے دیجیے.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا کھجور کی لکڑی جلانا جائز ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کھجور کی تعظیم کرنی چاہیے, یہ لکڑی جلانی نہیں چاہیے. تشریح ہماری کیا کہتی ہے, لکڑی جلا سکتے ہیں نہیں جلا سکتے؟
جی
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھجور کے درخت کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے, صحابہ اکرام علیہم رضوان سے, کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہیں. تو سارے صحابہ کرام علی مرضوان خاموش رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر فوراً آ گیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے, جبکہ دیگر صحابہ کرام علی مرضوان یہ مختلف درختوں کے نام لیتے رہے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال یعنی مومن کی مثال جو درخت ہے وہ کھجور کا درخت ہے. پھر علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی اور مومن کی حیات یہ ہر صورت میں مفید ہی مفید ہوتی ہے, فائدہ ہی فائدہ دینے والی ہوتی ہے. تو اسی طرح کھجور کا درخت ہے کہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک یہ فائدہ ہی فائدہ دینے والا ہوتا ہے. تو اس کی چھال بھی فائدہ دیتی ہے کہ یہ تکیے بنانے میں اس وقت کام آتی تھی کہ اس کی چھال اس کے اندر ڈال دی جاتی تھی, اس کا عصا بنایا جاتا تھا, لکڑی اس کی استعمال کی جاتی تھی. تو اسی طرح اس کو جلا کر اگر کوئی منفیت حاصل کی جاتی ہے, فائدہ اٹھایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو نابلے بچے اکثر لوگوں کے صف کے اندر یہ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا فرماتے
ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جو نابالغ بچہ ہے اگر تو وہ سمجھدار ہے, یعنی نماز کو سمجھتا ہے, صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے, اب اگر ایک ہی ہے اور نماز شروع ہو رہی ہے تو پھر تو اس کو جو بڑے لوگ ہیں ان کی صف کے اندر شامل کر لیا جائے گا, اس کو پیچھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی صف پیچھے الگ سے بنائی جائے, اور اگر وہ نماز کے اندر شامل ہو گئے صف کے اندر اور لوگ اب آ رہے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو ہٹا ہٹا کر ان کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, وہ نماز پڑھ لیں تو ان کو نماز پڑھنے دی جائے. اور اگر نہ سمجھ بچہ ہے تو نہ سمجھ بچہ اگر ایسا ہے کہ جو مسجد کے اندر نجاست کر دیتا ہے نعوذ باللہ, یا مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے, تو اس کو تو ویسے ہی مسجد کے اندر نہیں لانا چاہیے. اور اب اگر وہ چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ مسجد کے تقدس کو تو پامال نہیں کرتا لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا, اس کو نماز کی سمجھ نہیں ہے, تو ایسے بچے کو صف میں بیچ میں لوگوں کے درمیان کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو پیچھے کھڑا کیا جائے گا. اور اگر وہ کھڑے ہو جائے تو آنے والوں کو چاہیے کہ دیکھ کر کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, ان کو سائڈ میں کر دیا کریں اور خود صف کے اندر آ کے کھڑے ہوں.
صحیح. اچھا, اگر طوفانی بارش ہو رہی ہو تو نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے یا گھر میں پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جواب عنایت فرمائیں.
سبحان اللہ. اگر واقعی ایسی بارش ہے کہ اس میں مسجد تک جاتے ہوئے ضرر پہنچتا ہے, سخت تیز بارش ہو رہی ہے اور مسجد تک پہنچیں گے تو تکلیف کے اندر آئیں گے, تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسا ہر مقام پر ہوتا ہو یہ بہت مشکل ہے. عام طور پہ ایسی بارش ہوتی نہیں ہے کہ جس میں مساجد تک پہنچنا یہ مشکل ہو جائے, جہاں مشکل ہوگا وہاں پر اجازت بن جائے گی.
ٹھیک جی, کال دیجیے.
مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے, یہ جو ناخون کاٹتے ہیں یہ نیچے پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ, کیا ان کو مٹی میں دفن کر دینا چاہیے یا ایسے راستے میں کوئی پھینک دیتا ہے, کوئی کہاں پھینک جاتا ہے, ان کے لیے کوئی شرعیہ کا؟
اس کا بھی بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جو انسانی جسم سے جو چیز نکلے, بال ہوں یا ناخن ہو, تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی جگہ پر دفنا دیے جائیں, اس میں بہتری ہے. لیکن اگر کسی نے پھینک دیے راستے میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسے ٹھنڈا کروا دیں یا اسے مٹی وغیرہ کے اندر دبا دیں, یہی مستحب اور اچھا طریقہ ہے.
صحیح. خیبر پختونخوا سے سوال ہے کہ اگر پشاور سے مردان جائے تو 92 کلومیٹر نہیں ہے, یہ 92 کلومیٹر نہیں ہے تو وہاں پہ نماز قصر پڑیں گے یا پوری؟
جب 92 کلومیٹر نہیں ہے تو اگر آپ پشاور کے مقیم ہیں یعنی وہیں رہتے ہیں پشاور کے اندر اور مردان اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں, تو 92 کلومیٹر سے کم پر بندہ جب جاتا ہے تو اس مقام پر وہ مقیم ہی رہتا ہے, تو مردان میں بھی آپ نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے.
ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ نام چینج کرنے کے لیے پیرنٹس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں بالغ افراد کے لیے کہ اپنا نام تبدیل کر دیں؟
کس اعتبار سے نام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں بھی؟
مثال کے طور پہ وہ نہیں, بعض اوقات کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نام بھاری پڑ گیا ہے, اب یہ ہے تو نام خود سے.
یہ تو عام طور پہ چھوٹے بچوں ہی کا کیا جاتا ہے, اب اگر وہ بڑا اور بالغ ہو چکا ہے اور اپنا نام وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی, اچھا یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتا دے, ورنہ پھر اس میں بعض اوقات پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ کسی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں اور اس نے کچھ اور نام اپنا لکھوا لیا ہوتا ہے, چینج کروا لیا ہوتا ہے, تو پھر اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں.
صحیح. آخری کال لے لیتے ہیں. جی,
یہ قبرستان میں جو مٹی قبر بیٹھ جاتی ہے جو اس میں مٹی وہی قبرستان سے اٹھا کے قبر پہ ڈال دی جاتی ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟
اگر وہ مٹی کسی اور قبر سے اٹھائی جاتی ہے تو اس کی تو اجازت نہیں ہے, کہ دوسرے کی قبر سے مٹی اٹھا کر اس قبر پہ ڈالی جائے، ویسے ہی مٹی وہاں پر ہے قبرستان کی ہے اور کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس کو اگر قبر کے اوپر ڈال دیا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، الحمدللہ آج تقریباً ہمارے 30 سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوا اور کافی سارے سمجھے کہ سوالات یہ الحمدللہ ہمارے یہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جانے مسائل دو